پاکستان میں اس وقت شام کے 7, بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ اور 95,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار مزید 9 مریض دم توڑ گئے ہیں اور 566 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,10,000 سے زیادہ ہے اور 2,96,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 15 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 39,254 ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا کے بعد اب تک اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,454 ہے۔ افغانستان کے قومی مصالحتی کونسل کی اعلی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے دوحا مذاکرات میں شریک اپنے وفد کو تاکید کی ہے کہ وہ اس عمل کے دوران تحمل کا مظاہرہ کریں اور افغانستان میں امن کے قیام کے تاریخی اور نادر موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ان دنوں اسلام آباد کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور افغان قومی مصالحت کے سربراہ کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ افغانستان کے قومی مصالحت کی اعلی کونسل کا وفد ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان کا ایک نیا اور پرامن مستقبل طلوع ہونے کو ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مفاہمت کے لیے سرگرم افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ کو یقین دلایا کہ اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے حل کو تسلیم کرے گا۔ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں بین الافغان مذاکرات گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہیں۔ طالبان کے مطابق بین الافغان مذاکرات حنفی فقہ اور رواں سال امریکہ سے کیے گئے امن معاہدے کے تسلسل میں ہونے چاہیے، جبکہ افغان حکومت طالبان کے تجاویز سے اختلاف رکھتی ہے اور یوں امن مذاکرات عملاً تعطل کا شکار ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے اصولوں پر اختلافات دور کرنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ تورخم سمیت افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو دو طرفہ آمد رفت یعنی پیدل آنے جانے والوں کے لیے منگل کے روز سے کھول دیا گیا۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان کے مطابق تمام سرحدی گزرگاہیں ہفتے میں 4 دن پیدل آنے جانے والوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ پہلے روز تورخم کے راستے لگ بھگ 250 افراد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے، جبکہ کوئی بھی پاکستانی افغانستان میں داخل نہیں ہوا۔ تاہم تورخم میں روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدوروں نے سرحد کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کر کے افغانستان میں داخل ہوئے۔ قبائلی اور تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والوں نے سرحدی گزرگاہ کے کھلنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور وکلا برادری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک میں اعلی عدلیہ کے ججز کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کیا جائے۔ حال ہی میں حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس اور پاکستان بار کونسل کے تحت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں بھی یہ مطالبات دہرائے گئے ہیں، لیکن بعض آئینی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس عمل میں پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ اختیارات دیے جانے سے ججوں کی تقرری کا عمل سیاست زدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں اپنی سرگرمیاں ٹھپ کر دی ہیں۔ اس کا الزام ہے کہ بھارتی حکومت نے اس ماہ کے اوائل میں ایک کاروائی کے تحت اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے، جس کی وجہ سے اسے اپنے ملازموں کو فارغ کرنا پڑا۔ اس نے حکومت پر وچ ہنٹ یعنی پیچھے پڑ جانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم اس کی ان رپورٹوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے جن میں حکومت پر نکتہ چینی کی گئی تھی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایمنیسٹی نے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے کے قانون FCRA کی خلاف ورزی کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت کی کاروائیوں کو شرمناک قرار دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہماری اس رپورٹ کے ساتھ افغانستان کی قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے دوحہ امن مذاکرات میں شریک اپنے وفد کو تاکید کی ہے کہ وہ اس عمل کے دوران تحمل کا مظاہرہ کریں اور افغانستان میں امن کے قیام کے تاریخی اور نادر موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ان دنوں اسلام آباد کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور افغان قومی مصالحت کے سربراہ کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ افغانستان کی قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کا وفد ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان کا ایک نیا اور پر امن مستقبل طلوع ہونے کو ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مفاہمت کے لیے سرگرم افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ کو یقین دلایا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے حل کو تسلیم کرے گا۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے جاری دورہ اسلام آباد کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
پاکستان کے دفتر خارجہ سے وابستہ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا افغانستان 1990 یا 2001 والا نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے اور نئی نسل ایک پرامن مستقبل کی خواہاں ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے دورہ پاکستان کے دوران منگل کو ان کی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات طے ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب افغانستان کا ایک نیا اور پرامن مستقبل طلوع ہونے کو ہے۔ انہوں نے امن مذاکرات کے آغاز کے لیے پاکستان کی کوششوں اور تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ترک کرنا ہوگا اور برسوں کے سازشی نظریات سے آگے بڑھنا ہوگا۔
The time is now for both nations to make further detour, define a new vision, address outstanding issues as well as our shared interests. Realize that peace and stability in Afghanistan or any country in our South Central Asian geography.
عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطہ اور افغانستان میں تشدد میں کمی اور اس کے نتیجے میں جنگ بندی کا بیان بہت اہم اور امن کے قیام میں معاون ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ بطور افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ کے ان کا کام فریقین کے مابین اتفاق رائے پیدا کرنا اور مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ایک سنہری موقع ہے جسے ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول جنگ میں کوئی فاتح اور امن کے قیام میں کوئی شکست خوار نہیں ہے۔ افغان رہنما کا کہنا تھا کہ وہ خود مختار مستحکم اور پرامن افغانستان چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کا دہشت گرد گروہ نہ ہو جو کہ ہمسایوں کو نقصان پہنچائے۔ تقریب سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو امن کی ان کوششوں کو سبوتاز کرنے والے عناصر سے باخبر رہنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان پر اپنی ملکیت نہیں جتانا چاہتا بلکہ ہمسایہ ملک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے۔ انہوں نے مفاہمت کے لیے سرگرم افغان قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے سمجھوتے کو تسلیم کرے گا۔
And my message is, whatever consensus evolves through your dialogue and your negotiations, we, as the people of Pakistan, will accept the will of the people of Afghanistan.
تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال کہتے ہیں کہ افغانستان کی مصالحتی کونسل کے سربراہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کی تقاریر سن کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کو یہ ادراک ہے کہ ماضی کے مسائل کو ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔
واحد یہ ایک ایشو ہے افغانستان کا جس میں رشینز، امریکنز، پاکستانیز، چائنیز، انکلوڈنگ افغان، کسی کا انٹرسٹ نہیں، ایک ریڈیکل گروپس دوبارہ ہے، سب کو چیلنج ہمیں ہے، چائنیز کو ہے, رشین کو داغستان میں. تو یہ ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے اس ٹائمنگ کو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح لوز.
دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلم خلیل زاد نے ایران کو افغان مصالحتی عمل میں شرکت کی دعوت دی ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ادھر پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہوں کو تورخم سمیت دو طرفہ آمد و رفت یعنی پیدل آنے جانے والوں کے لیے منگل کے روز سے کھول دیا گیا ہے. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان کے مطابق تمام سرحدی گزرگاہیں ہفتے میں چار دن پیدل آنے جانے والوں کے لیے کھلی رہیں گی. پہلے روز تورخم کے راستے لگ بھگ 250 افراد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے, جبکہ کوئی بھی پاکستانی افغانستان داخل نہیں ہوا. لیکن تورخم میں روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدوروں نے سرحد کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان میں داخلہ کیا. قبائلی اور تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والوں نے سرحدی گزرگاہ کے کھلنے کا خیر مقدم کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
افغانستان کے ساتھ تورخم سمیت پاکستان کی تمام سرحدی گزرگاہوں کو لگ بھگ 6.5 مہینوں کی بندش کے بعد دو طرفہ آمد و رفت یعنی پیدل آنے جانے والوں کے لیے منگل کے روز سے کھول دیا گیا ہے. دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مصروف ترین گزرگاہ تورخم پر پہلے روز لگ بھگ 250 افغان باشندے پاکستان داخل ہوئے, جبکہ پاکستان سے افغانستان داخل ہونے والوں کی تعداد نہ ہونے کی برابر تھی. افغانستان کے لیے پاکستان کی خصوصی سفیر محمد صادق خان نے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا ہے کہ تورخم سمیت تمام سرحدی گزرگاہیں ہفتے میں چار دن پیدل آنے جانے والوں کے لیے کھلی رہیں گی. کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر پچھلے مارچ کے تیسرے ہفتے سے افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہ ہر قسم کی دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی. تاہم مئی کے وسط سے محدود پیمانے پر دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کا سلسلہ افغان حکومت کی درخواست پر شروع کیا گیا تھا. تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو پیدل لوگوں کے لیے کھولنے کے بارے میں پچھلے ہفتے مقامی قبائلی مزدوروں اور دکانداروں نے احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا, جو اتوار کے روز حکومت کی یقین دہانی پر ختم کر دیا گیا تھا. خیبر سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنما ملک دریا خان زہا خیل نے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو دو طرفہ آمد و رفت کے لیے کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
یہ ہماری نہیں سارے تجارتوں کے لیے انسانیت کا کام ہوا ہے, کیونکہ اس میں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی آ رہی ہے. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اگر ایک ہو سکے, اگر لوکل لوگوں کے لیے رداری کا طریقہ بنائے اور عام لوگوں کے لیے پاسپورٹ میں کچھ نرمی بنا دیا جائے تو اور بھی خوشی کی بات ہوگی, جیسے پہلے موجود ہے طریقے کا.
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ صنعت حرفت کے ادارے کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے بھی سرحدی گزرگاہوں پر آمد و رفت کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے کافی فرق بھی پڑ جائے گا اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں دونوں جانب کے ان کو بھی کافی حد تک ریلیف مل جائے گا, اور خاص کر کے اس اقدام سے جو ہماری تجارت ہے اس میں بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
پشاور میں افغان کونسلیٹ کے سفارتکاروں نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے پاکستانی باشندوں کے لیے ویزوں کی اجرا کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا ہے. کچھ اسی قسم کی اطلاعات کابل اور جلال آباد سے بھی آ رہے ہیں. ویزوں کے اجرا کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ آمد و رفت کا سلسلہ مزید تیز ہونے کا امکان ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات گزشتہ دو ہفتوں سے جاری ہیں. طالبان کے مطابق بین الافغان مذاکرات حنفی فقہ اور رواں سال امریکہ سے کیے گئے امن معاہدے کے تسلسل میں ہونے چاہیے, جبکہ افغان حکومت طالبان کی تجاویز سے اختلاف رکھتی ہے اور یوں امن مذاکرات عملاً تعطل کا شکار ہیں. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے اصولوں پر اختلافات دور کرنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
طالبان مذاکراتی ٹیم کے اہم رہنما ملا خیر اللہ خیرخواہ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کا افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنا امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بعد ہی ممکن ہوا ہے, اس لیے لازم ہے کہ امریکہ سے ہونے والے امن مذاکرات کے تحت ہی بین الافغان امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. ان کے مطابق دونوں فریقین کے مابین بہت سارے معاملات پر اتفاق ہوا ہے کہ تمام بحث طلب معاملات کو قرآن و سنت کی حنفی فقہ کی روشنی میں حل کیا جائے گا, لیکن اب اس وقت میں کچھ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ارکان کا کہنا ہے کہ اس میں ان کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے, جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ جب قوانین بنائے جائیں گے تو تمام مسالک حتیٰ کہ اقلیت برادری کو بھی ان کے مکمل حقوق دیے جائیں گے. سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ مذاکرات میں پیش قدمی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی دونوں فریقین کا ایک دوسرے کو سننا اور بیٹھنا بھی خوش آئند اقدام ہے۔ ان کے مطابق افغان طالبان کے مقابلے میں افغان حکومت کا مختلف موقف ہے۔
یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ان کو لگا ہوا تھا، جو اس میں فیصلے ہوئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے بین الاقوام، یہ بڑے مشکل، لمبے اور صبر آزما ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دو فریقوں نے مذاکرات ختم کر دی ہے یا مذاکرات سے انکار کر دیا۔
افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان نادر نادری نے اتوار کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے اصولوں پر اختلافات دور کرنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کے مطابق دو دہائیوں بعد طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان یہ پہلے باضابطہ مذاکرات ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت ضرور لگے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر فخر الاسلام کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام کو خوش آئند خبریں ملیں گی۔
امید کی کرن یہ نظر آ رہی ہے کہ اب ہر فریق کے اوپر عوام کا، افغانوں کا ایک پریشر ہے، بین الاقوامی برادری کا ایک پریشر ہے۔ جنگ اب مسائل کا حل نہیں ہے، جنگ آپشن نہیں ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تمام فریقین جو ہے اپنے اپنے ایکسٹریمسٹ جو ویو ہے اور ان کا جو انتہا پسندانہ قسم کا موقف ہے اسے وہ پیچھے آئیں گے۔
دوسری جانب مذاکرات کے ساتھ ساتھ افغان حکومت اور طالبان نے ایک دوسرے پر لڑائی کے الزامات لگائے ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان مذاکرات کی آڑ میں مذاکرات کی میز پر اپنا موقف مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ طالبان کا اصرار ہے کہ ان کی کارروائیوں میں پہلی کے نسبت بہت کمی آئی ہے اور افغان حکومت ایسے ہتھ کنڈوں سے بیرونی قوتوں کو مزید دوام دینا چاہتی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور وکلا برادری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے۔ حال ہی میں اس بے اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس اور پاکستان بار کاؤنسل کے تحت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں بھی یہ مطالبات دہرائے گئے، لیکن بعض آئینی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس عمل میں پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ اختیارات دیے جانے سے ججوں کی تقرری کا عمل سیاست زدہ ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اس اہم قانونی معاملے پر مختلف اسٹیک ہولڈرز کی کیا رائے سامنے آ رہی ہے؟ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے پاکستان سے مزید کچھ اور رپورٹیں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو سنواتے ہیں نئی دلی سے ملنے والی یہ رپورٹ۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ بھارتی حکومت نے اس ماہ کے اوائل میں ایک کاروائی کے تحت اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے، جس کی وجہ سے اسے اپنے ملازموں کو فارغ کرنا پڑا۔ اس نے حکومت پر وچھنٹ یعنی پیچھے پڑ جانے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ قدم ان کی اس رپورٹوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے جن میں حکومت پر نکتہ چینی کی گئی تھی، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ایمنسٹی نے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے والے قانون ایف سی آر اے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت کی کارروائیوں کو شرمناک قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ایمنسٹی کے تمام بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا، جس کا علم اسے 10 ستمبر کو ہوا۔ حکومت کی اس کارروائی کی وجہ سے اس کا کام مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے۔ اسے اپنے اسٹاف کو فارغ کرنے اور اپنی تمام سرگرمیوں اور تحقیق کے کاموں کو روک دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بے بنیاد اور بد نیتی پر مبنی الزامات کے تحت انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف حکومت کی مسلسل کارروائیوں کی یہ تازہ ترین کڑی ہے۔ اویناش کمار کے مطابق گزشتہ 2 برسوں سے ایمنسٹی کے خلاف کی جانے والی کارروائی اچانک نہیں ہے۔ ایسے ادارے کے خلاف کارروائی جس نے ہمیشہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی، اس کی آواز دبا دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ایکٹ ناؤ فار ہارمونی اینڈ ڈیموکریسی انحد کی بانی اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن شبنم ہاشمی کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی کے خلاف کافی دنوں سے کارروائی چل رہی ہے، ابھی حال ہی میں اس پر منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو پچھلے پانچ سال سے خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن پہ جو حملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب یہاں تک پہنچ گیا کہ ایمنیسٹی جیسی سنستھائیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ایز ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بہت ریسپیکٹ جن کی ہوتی ہے، ان کا بھی آفیسز جو ہے انڈیا میں بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شرمناک بھی ہے اور ایک خطرے کی گھنٹے بھی ہے، کیونکہ اگر ایمنیسٹی کو بند کیا جا سکتا ہے تو پھر کسی کو بھی کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو چپ کرا دینا چاہتی ہے، اس نے ملک میں ایک طرح سے امریت قائم کر دی ہے،
پارلیمنٹ کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا ہے، جوڈیشری میں ہم حال لگاتار دیکھ رہے ہیں، پولیس کے ہم حال دیکھ رہے ہیں، میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے، جتنے لوگ جو خاص طور سے این آر سی اور سی اے پروٹیسٹ میں نکلے تھے اس بل کے خلاف جتنے نکلے تھے، ان میں سے سینکڑوں لوگ آج جیل میں ہیں، تو کسی نہ کسی بہانے یا تو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں یا آپ نے جو چارج شیٹ ابھی ڈالی ہے اس میں نام ایڈ کر رہے ہیں لوگوں کے تاکہ لوگ چپ ہو جائیں۔
شبنم ہاشمی نے مزید کہا کہ اختلافی آواز بلند کرنے کی وجہ سے انسانی حقوق کے کئی کارکنوں کو ہلاک بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایمنیسٹی غیر قانونی طریقے سے غیر ملکی عطیات لیتی رہی ہے، اس نے غیر ملکی عطیات لینے کے قانون ایف سی آر اے کے تحت خود کو کبھی رجسٹرڈ نہیں کرایا، اس نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کے توسط سے بھی پیسے منگائے جس کی غیر منافع بخش تنظیموں کو اجازت نہیں ہے۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ اس کی مالی بے ضابطگیوں کی جانچ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس نے اپنی رپورٹوں میں دہلی فسادات کے دوران اور دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھائے تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے عطیات کے حصول کے لیے تمام بھارتی اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز آج یعنی منگل سے ہو رہا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان 3 مباحثے ہوں گے، جس کا پہلا سٹیج ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں آج شام کو سجے گا۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان 90 منٹ پر مشتمل اس مباحثے کو ٹیلی ویژن اور آن لائن پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جائے گا، جس کی میزبانی فاکس نیوز سے وابستہ صحافی کرس والس کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مباحثے کو 10 کروڑ سے زائد افراد دیکھیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران مباحثوں کی اگرچہ کوئی آئینی ضرورت نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نیوز چینل پر پرائم ٹائم کے دوران براہ راست دکھائے جانے والے ان مباحثوں کے ذریعے صدارتی امیدوار کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کر کے خاص طور پر ان ووٹروں کو قائل کر سکتے ہیں جو اس وقت تک کسی بھی طرف مائل نہیں ہوئے۔ امریکہ میں صدارتی مباحثوں کی تاریخ اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں سنیے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج منگل کے روز متوقع طور پر ناگورنو کاراباخ علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ بند کمرے کے اس اجلاس کے لیے درخواست برطانیہ، بیلجیم، اسٹونیا، فرانس اور جرمنی پر مشتمل 5 یورپی ملکوں نے پیر کے روز دی تھی، جب آرمینیا اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی تھی۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کے ایک ترجمان نے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے بات کر کے لڑائی فوری بند کرنے کی درخواست کی اور کشیدگی کو کم کرنے اور بغیر کوئی پیشگی شرط عائد کرتے ہوئے بامانی بات چیت شروع کرنے پر زور دیا۔ ناگورنو کاراباخ میں اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی طرف سے ہوائی حملوں اور گولہ باری کے باعث اتوار کے روز 58 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس علاقے میں 2 عام شہریوں کی ہلاکت کی بھی خبریں ملی ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کی فوجوں میں کسی طرح کی ہلاکتوں کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر لڑائی میں بھاری توپ خانے کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی فوجوں نے تارتر شہر پر گولہ باری کی ہے۔ اس لڑائی سے یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ خطے کی قوتیں روس اور ترکی بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گی۔ روس کا آرمینیا سے دفاعی معاہدہ موجود ہے، جبکہ ترکی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ ایسے میں جب عالمی رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنی تقریروں میں مختلف مسائل اور ان کے حل کی نشاندہی میں مصروف ہیں، یمن میں جاری جنگ کو 6 سال ہونے والے ہیں، یمن کی موجودہ صورتحال کو انسانی حقوق کی تنظیمیں بدترین انسانی بحران قرار دے رہی ہیں، تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
یمن سے متعلق اقوام متحدہ کے گروپ آف ایمیننٹ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل ایکسپرٹس نے اس ماہ اپنی تیسری رپورٹ میں اس جنگ زدہ ملک میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے حوالے سے شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مسلسل تیسرے سال ماہرین کے گروپ کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تنازع کے فریقین نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ جاری ہیں، ان میں سے بعض جنگی جرائم میں بھی شمار ہو سکتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کی ذمہ داری تنازع میں شامل تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے، یعنی یمن کی حکومت، دفاعی حکام، صدرن ٹرانزیشن کونسل اور اتحاد کے ممبران، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین اوباما دور میں یمن میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تنازع کی وجہ سے دونوں طرف کے معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوالات موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ واقعتاً کوئی بھی سنجیدگی سے تفتیش کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ آیا ان میں سے کوئی بھی عمل جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان سوالوں کو واقعتاً جانچنے کا موقع میسر نہ آ جائے، ان ایشوز کے بارے میں بات کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔
گروپ نے اپنی سفارشات میں زور دیا ہے کہ تنازع کے فریقین کو اربوں ڈالرز کے اسلحے کی فروخت بند کی جائے، اور کہا ہے کہ اس اسلحے کی وجہ سے یمن میں جنگ مزید تیز ہو رہی ہے۔
ہم خاص طور پر اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ بعض ملک یمن کے تنازع کے فریقین کو اسلحے کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں چند سرکردہ کھلاڑی امریکہ، فرانس اور برطانیہ ہیں۔ اس سال ہم نے کینیڈا کو بھی اس میں شامل کیا ہے کیونکہ 2019 میں کینیڈا کی جانب سے اسلحے کی فروخت میں تیزی آئی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی اقدامات سے شہریوں کی جانوں کے ضیاع کو روکا گیا ہے۔ یمن جنگ میں امریکہ اور دیگر فریقوں کے کردار اور اس تنازع کے حل کے حوالے سے ایمبیسیڈر جیرلڈ فائرسٹین کا کہنا ہے کہ صرف بین الاقوامی قوتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں، حوثی باغیوں کو بھی تعاون کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
امریکہ حقیقت میں یمن کی جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ یقیناً یمن جنگ میں ہم نے سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی ہے، اور یقیناً یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 کے مطابق ہے۔ میری رائے میں تنازع کے لیے حوثیوں سے زیادہ سعودی اتحاد کو ذمہ دار ٹھہرانا غلطی ہے۔ یہ واضح ہے کہ سعودی اور ان کے اتحادی شراکت دار بشمول ہادی حکومت ایک سیاسی حل کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کریں گے۔ میرے خیال میں اصل رکاوٹ حوثیوں کا سنجیدہ مذاکرات سے لگاتار انکار اور یمن کی سرزمین پر اپنا کنٹرول بڑھانے کی ان کی کوششیں ہیں۔
ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی یمن کے کئی شہری علاقوں پر قابض ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بدعنوان نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن میں خانہ جنگی کا آغاز 2014 میں ہوا جب سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفاداروں اور حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2015 میں لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب یمنی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت والے اتحاد نے فوجی مداخلت کی اور حوثیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق 6 سالوں سے جاری جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 80% سے زیادہ آبادی امداد پر گزر بسر کر رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ اور 95,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار مزید 9 مریض دم توڑ گئے اور 566 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,10,000 سے زائد ہے، جبکہ 2,96,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 15 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 39,254 ہو گئی، جبکہ اس وبا کے بعد اب تک اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,454 ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد افغان کابینہ نے آئندہ ہفتے سے ملک میں مزید کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی ملک کے سرکاری اسکولوں میں صرف 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے ریسورس سینٹر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سینٹر کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے۔ COVID-19 نوول کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ برس چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی۔ بھارت میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یوں بھارت امریکہ کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرونا وائرس سے متاثر افراد کا ملک ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے 70 لاکھ سے زیادہ مریض موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک اہلکار مائک رائن کا کہنا ہے کہ COVID-19 کے مریضوں کی تعداد ظاہر کی گئی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جنیوا میں ایک بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ مریضوں کی تعداد اصل تخمینوں سے کم ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ بتائی جانے والی کیسز میں صرف ان افراد کو شامل کیا گیا ہے جو یا تو براہ راست اس وائرس میں مبتلا ہوئے یا ان کی اس وائرس سے ہلاکت ہوئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کرونا وائرس کے 15 کروڑ فوری ٹیسٹ کرانے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ سے نرسنگ ہومز میں موجود بزرگ شہریوں کو تحفظ حاصل ہوگا اور اسکولوں کو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ کھولنا ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس سے معیشت کو بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ذمہ دارانہ قیادت، سائنس اور باہمی تعاون انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور اس بارے میں غلط معلومات پھیلانے سے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سربراہ اجلاس ورچوئل یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہر ملک سے صرف ایک سفارتکار کو اسمبلی ہال میں آنے کی اجازت ہے۔ ورچوئل اجلاس کی مدد سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس اجلاس پر سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ارم عباسی کی رپورٹ سنیے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ میٹنگز کا 75واں اجلاس جاری ہے، لیکن اس سال بین الاقوامی رہنما نیو یارک میں امریکی صدر دفتر میں جمع نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کرونا وائرس کی وبائی بیماری کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو پائے، تاہم ان کی تقاریر پہلے سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہیں اور اہم ملاقاتیں بھی آن لائن ہو رہی ہیں۔
This is all new to us.
ہمارے لیے یہ سب نیا ہے۔ ورچوئل فارمیٹ میں جانے کا خیال اقوام متحدہ میں بالکل اسی طرح نیا ہے جیسے یہ پوری دنیا کے لیے نیا ہے۔ ہم مارچ سے ہی اپنے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے لوگ ٹیکنالوجی سے متعارف ہو رہے ہیں اس میں بہتری ہو رہی ہے۔
لیکن ورچوئل فارمیٹس اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کو سائبر سیکیورٹی حملوں کے خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ برینن ورما کا کہنا ہے کہ اگلے سال اراکین جنرل اسمبلی کے ہال میں ملیں گے یا آن لائن، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ وبائی بیماری اور ٹیکنالوجی کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورچوئل پلیٹ فارمز کا استعمال بڑے پیمانے پر بڑھنے کے نتیجے میں صرف اس سال سائبر خلاف ورزیوں میں 700% اضافہ ہوا ہے۔ جب ہیکرز ویڈیو کانفرنس کالز میں داخل ہوتے ہیں تو سکولز، کاروبار اور تنظیمیں سبھی اس نام نہاد زوم بمباری یا مداخلتوں کا آسان شکار بنتے ہیں۔ اس سے مزید خطرناک حملوں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔
اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کی بات کی جائے تو آپ ایک ایسی تنظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں بہت سے شرپسند عناصر اندرونی معلومات جان کر کے ادارہ کیا کر رہا ہے یا ان میں رد و بدل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
سیکیورٹی فرم ایم سی سافٹ کے مطابق سن 2019 میں رینسم ویئر کے حملوں میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کے حملوں میں ہیکرز کسی شخص یا تنظیم کا ڈیٹا بلاک کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا تک رسائی بحال کرنے کے عوض تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماضی میں امریکی شہر اٹلانٹا، بالٹیمور اور البینی کو اس طرح کے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کو ممکنہ طور پر رینسم ویئر حملوں اور ہیکرز کے کمپیوٹرز میں داخل ہو کر ویڈیو فائلز اور ٹرانسکرپٹس چوری کرنے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔
آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ غلط معلومات پھیلانے کے لیے بھی کسی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان دنوں لوگوں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے ویڈیو میں ترمیم یا ایڈیٹنگ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان اہم مسائل کو اجاگر کر رہا ہے جن سے اقوام متحدہ نمٹ رہی ہے، اور میں غلط معلومات کے استعمال میں ممکنہ اضافے پر بھی نظر رکھوں گی۔
لیکن کون ایسے حملے کرے گا اور کیوں؟
مجھے نہیں لگتا کہ آپ داعش یا القاعدہ کو انٹرنیٹ استعمال کر کے اقوام متحدہ کو نقصان پہنچاتے دیکھیں گے، لیکن یہاں مختلف ملکوں سے ریاستی یا ریاستی سرپرستی کے حامل عناصر ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے امور میں حاوی ہونے یا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں یا تو اس کی داخلی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن ہونے والے واقعات میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔
برینن ورما کا کہنا ہے کہ اگلے سال اراکین جنرل اسمبلی کے ہال میں ملیں گے یا آن لائن، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ وبائی بیماری اور ٹیکنالوجی کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔
ہم یہ دیکھ کر اپنا طریقہ کار وضع کریں گے کہ اقوام متحدہ اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے۔
لیکن فی الحال وہ اس سال کے آن لائن اجلاس کو محفوظ رکھنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایرن فیڈور کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔
اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ فرانس کے وزیر ماحولیات نے سفری سرکسوں میں جنگلی جانوروں کے استعمال، ڈالفن اور جان لیوا ویل مچھلیوں کی میرین پارکوں میں افزائش اور فر اور منک کے لیے فارموں میں جانوروں کی افزائش پر بتدریج پابندی کا اعلان کیا ہے۔ منگل کے روز ایکسپریس کانفرنس میں وزیر ماحولیات بابرا پومپیلے کا کہنا تھا کہ آئندہ برسوں میں ریچھ، شیر، ببر شیر، ہاتھی اور دیگر جنگلی جانوروں کو سرکسوں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنگلی جانوروں کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کیا جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا تھا کہ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز آج یعنی منگل سے ہو رہا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان 3 مباحثے ہوں گے، جس کا پہلا اسٹیج ریاست اوہائیو کے شہر کلیولینڈ میں منگل کی رات کو سجے گا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان 90 منٹ پر مشتمل اس مباحثے کو ٹیلی ویژن اور آن لائن پلیٹ فارم پر براہ راست نشر کیا جائے گا، جس کی میزبانی فاکس نیوز سے وابستہ صحافی کرس وولز کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مباحثے کو 10 کروڑ سے زائد افراد دیکھیں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کی طویل تاریخ ہے۔ یہ مباحثے نہ صرف عوامی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اس سے اہم قومی معاملات پر امیدواروں کا نقطہ نظر بھی ووٹرز کے سامنے آتا ہے۔ امریکی سیاست میں امیدواروں کے درمیان مباحثے کی تاریخ 162 سال پرانی ہے۔ ان مباحثوں کا آغاز 1858 میں سینٹ کی نشست کے لیے 2 امیدواروں ابراہم لنکن اور اسٹیفن ڈگلس کے درمیان ہونے والے مباحثے سے ہوا تھا۔ لنکن سینٹ کی نشست تو نہ جی سکے، لیکن اس مباحثے میں غلامی کے خلاف دیے گئے دلائل کی کاپیاں ملک بھر میں تقسیم کی گئیں، جس نے 1860 میں ان کی وائٹ ہاؤس تک رسائی کو آسان بنا دیا۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثوں کا باقاعدہ آغاز 1960 میں ہوا، جب اس وقت کے ڈیموکریٹک امیدوار جان ایف کینیڈی اور ریپبلکن امیدوار اور امریکہ کے نائب صدر رچرڈ نکسن نے اہم قومی معاملات پر اپنی پالیسی اور منشور پر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی، جس کے بعد ہر الیکشن سے قبل یہ مباحثے امریکہ کی انتخابی روایت بن گئے۔ عام انتخابات سے قبل صدارتی مباحثوں کا باقاعدہ آغاز کینیڈی اور نکسن کے درمیان 28 ستمبر 1960 کو ہونے والے مباحثے سے ہی ہوا۔ یہ مباحثہ سی بی ایس ٹیلی ویژن چینل کے اسٹوڈیوز میں ہوا۔ سی بی ایس کے علاوہ اے بی سی اور این بی سی چینلز نے بھی مباحثوں کی میزبانی کی۔ ہر مباحثے میں مختلف صحافیوں کے پینلز نے امیدواروں سے سوالات کیے، لیکن 1960 کے مباحثے کے بعد ایک بار پھر 16 سال کا تعطل رہا، اور دوبارہ 1976 میں ریپبلکن صدر جیرالڈ فورڈ اور ان کے مخالف ڈیموکریٹک امیدوار جیمی کارٹر کے درمیان مباحثوں کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انتخابی مہم کے دوران مباحثوں کی اگرچہ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نیوز چینل پر پرائم ٹائم کے دوران براہ راست دکھائے جانے والے ان مباحثوں کے ذریعے صدارتی امیدوار کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کر کے خاص طور پر ان ووٹرز کو قائل کر سکتے ہیں جو اس وقت تک کسی بھی طرف مائل نہیں ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 1960 میں ہونے والے مباحثے کی اکثر مثال دی جاتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس پہلے مباحثے میں بہتر کارکردگی ہی تھی جس نے منجھے ہوئے سیاستدان رچرڈ نکسن کے مقابلے میں ایک نسبتاً کم تجربہ کار جان ایف کینیڈی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس وقت اس مباحثے کو 6 کروڑ سے زائد لوگوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا۔ جہاں تک 2020 کے مباحثوں کا تعلق ہے تو کرونا وبا کے سبب ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں سیاستدان وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انہیں اپنی بات ووٹرز تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی شہری ان کو روبرو ایک دوسرے کے مقابل دیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کرونا وبا کی وجہ سے موجودہ انتخابی مہم میں عوام کے امیدواروں سے براہ راست روابط بہت ہی کم رہے ہیں۔ ایسے میں ٹیلی ویژن اسکرین پر دونوں امیدواروں کی موجودگی کو ایک اہم موقع تصور کیا جا رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ اسکولوں میں ایسی تعلیم چاہتے ہیں جو وطن سے محبت پیدا کرے۔ ان کے بقول انتہائی بائیں بازو کے شدت پسند نظریات امریکہ کو ایک نسل پرست ملک بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ بچوں کو ایسی سوچ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ میں پائی جانے والی موجودہ سماجی بے چینی کی جڑ ملک کے کلاس رومز ہیں۔
بائیں بازو کی جانب سے ہنگامہ آرائی اور تشدد ہمارے اسکولوں میں عشروں سے جاری بائیں بازو کے نظریات کے پرچار کا نتیجہ ہیں۔
اس مطالبے کے جواب میں ایک امریکی تعریف کے اسباق میں ملک کے نظام میں موجودہ نسل پرستی اور امریکہ کے شروع کے دنوں میں غلاموں کی مشقت پر انحصار سے متعلق تبادلہ خیال کو بھی شامل کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسکولز طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ امریکہ ایک ظالم اور نسل پرست قوم ہے، جس سے وہ اپنی تاریخ سے شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی ایک شکل قرار دیتے ہیں۔
ہر مسئلے کو نسل پرستی کی عینک سے دیکھ کر وہ ایک نئے طرز کی علیحدگی پسندی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
اگرچہ تاریخ کی تعلیم کے لیے قومی سطح پر گائیڈ لائنز موجود ہیں، اسکولوں کے نصاب کا تعین ریاستیں کرتی ہیں، پھر بھی صدر ٹرمپ بقول ان کے چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں محب وطن تعلیم کو بحال کیا جائے۔
یہ بالکل مضحکہ خیز بات ہے کہ حب الوطنی پڑھائی بھی جا سکتی ہے۔
تعلیم میں نسلی انصاف کے مضمون کے استاد رچرڈ ملر وینڈربلٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ ان کے مطابق اسکولوں کے نصاب میں غلامی اور شہری حقوق کی تاریخ کے بارے میں دیانتداری پر مبنی گفتگو بھی شامل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نسل پرستی کا آج کے امریکی معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔
ہمیں ایسے نصاب کی ضرورت ہے یا ایسے نصابی مواقع چاہیے جو سچ بیان کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں نسل پرستی سے لڑنے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں۔
ملک بھر میں جاری مظاہروں کی وجہ سے نومبر کے انتخابات کے لیے جاری مہم میں نسلی انصاف ایک اہم معاملہ بن چکا ہے۔ صدر ٹرمپ بلیک لائفز میٹر موومنٹ کو نفرت کی علامت قرار دے چکے ہیں اور منکر ہیں کہ ملک میں منظم نسل پرستی موجود ہے، لیکن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اس بارے میں بہت مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔
اس ملک کا اصل گناہ آج بھی ہماری قوم کو داغدار کرتا ہے اور بعض اوقات ہم اسے نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہزاروں دوسرے مسائل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
امریکی اسکولوں میں حب الوطنی کی بحالی کے لیے صدر ٹرمپ 1776 کمیشن تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ یہ اشارہ اس سال کی جانب ہے جب امریکی نو آبادیوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ان اسباق کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جن میں نیو یارک ٹائمز کے پولیٹزر انعام یافتہ 1619 پروجیکٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں اس تاریخ کا احاطہ کیا گیا ہے جب افریقہ سے پہلے غلاموں کو امریکہ لایا گیا تھا۔ اس کا مقصد قومی بیانیے میں غلامی کے اثرات کو مرکزی مقام دے کر ملکی تاریخ کی اثر نو تشکیل کرنا ہے۔ پیسی ادا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سربراہ اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ روایتی جنگوں کے خاتمے کے لیے بننے والا اتحاد آج اندیکھے دشمن کرونا وائرس سے لڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اس سال دنیا کو کیا پیغام مل رہا ہے، فائزہ بخاری اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں۔
یہ تاریخی منظر جون 1945 کا ہے جب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے گئے جس میں عالمی تنازعات کے پرامن حل کا فریم ورک پیش کیا گیا تاکہ دوسری جنگ عظیم جیسی تباہ کاری دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ تاہم اس سال دنیا کو ایک مختلف محاذ پر جنگ کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کیا جبکہ اس مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کہ اس بار دنیا کو کچھ مختلف نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے۔
کووڈ 19 کی وبا نے دنیا کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے جن کا مقابلہ ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کثیر الجہتی مسائل کی بہتات لیکن ان کے حل کی کمی ہے۔
نارمل حالات میں عالمی لیڈروں کی تقاریر سے گونجنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس بار ورچوئل ہونے کی وجہ سے خاموش محسوس ہوئی۔ ان رہنماؤں کو اپنی تقاریر 15 منٹ تک محدود رکھنے کی درخواست کی گئی تھی، تاہم ٹرمپ نے محض 7 منٹ پر محیط اپنے ویڈیو پیغام میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چین کو اس عالمی بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔
ہم ویکسین فراہم کریں گے، وائرس کو شکست دیں گے، اس وبا کو ختم کر کے بے مثال خوشحالی، تعاون اور امن کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس روشن مستقبل کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں اس ملک کو مورود الزام بھی ٹھہرانا چاہیے جس نے اس وبا کو دنیا پر مسلط کیا، یعنی چین۔
صدر ٹرمپ نے چین پر کرونا وائرس کی بر وقت اطلاع فراہم نہ کر کے اس وبا کے پھیلاؤ کا الزام لگایا تو اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے ان کے تمام الزامات کو رد کیا، جس کے بعد چینی صدر نے بھی اپنے امریکی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیا۔
اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کی بدنامی کو کسی ملک سے جوڑنے کی ہر کوشش کو رد کرنا چاہیے۔ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ہمیں جامع اور طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔
امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے تناؤ کے پیش نظر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا کو ایک نئی سرد جنگ سے بچنے کی تاکید کی۔
We are moving in a very dangerous direction.
ہم ایک بہت خطرناک سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے مستقبل کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں دو سب سے بڑی اقتصادی قوتیں اپنے من چاہے تجارتی اور مالی قوانین کے علاوہ سائبر اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا کو تقسیم کر ڈالیں۔
صدر ٹرمپ اقوام متحدہ پر بارہا تنقید کرتے آئے ہیں۔ امریکہ نے اس عالمی تنظیم سے دوری بڑھائی تو چین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی۔ ناقدین کے مطابق اب جبکہ دنیا بھر کو کرونا وائرس کے بحران کا سامنا ہے، ایسے میں اقوام متحدہ کو اپنے تمام رکن ممالک کے اتحاد اور شعوری کوششوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے تاکہ عالمی چیلنجز کا مل جل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں سنواتے ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں اور وکلا برادری کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں اعلی عدلیہ کے ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے۔ حال ہی میں حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس اور پاکستان بار کاؤنسل کے تحت ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں بھی یہ مطالبہ دہرائے گئے، لیکن بعض آئینی ماہرین کی جانب سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس عمل میں پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ اختیارات دیے جانے سے ججوں کی تقرری کا عمل سیاست زدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس اہم قانونی معاملے پر مختلف اسٹیک ہولڈرز کی کیا رائے سامنے آ رہی ہے، کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی حال ہی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اور اسے قرارداد کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، ان میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ اعلی عدلیہ کے ججز کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار تبدیل کیا جائے، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس کے بقول موجودہ طریقہ کار آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس بارے میں سیاسی جماعتیں پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے کیے گئے مطالبے کی بھی حمایت کر رہی ہیں، جس میں 19ویں آئینی ترمیم ختم کرنے اور اس متعلق نیا فورم تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کہ ملک میں اس وقت 19ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز کی تقرریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، جس میں اعلیٰ عدالتوں میں جج تعینات کرنے کے اختیارات کی کنجی سپریم کورٹ ہی کے پاس ہے۔ اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم ہے، جبکہ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی بھی الگ سے قائم ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل عابد ساقی کا کہنا ہے کہ ججز کی تقرری کے موجودہ طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے مطالبے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ججز کی تقرری کے لیے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اکثریت ہے، جس کی وجہ سے کمیشن میں موجود بار کاؤنسل، انتظامیہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ وکلا کا مطالبہ ہے کہ کمیشن میں عدلیہ، بار کاؤنسل، پارلیمان اور انتظامیہ کی عددی برابری ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی اکثریت کی بنا پر دوسرے کی رائے کو دبا نہ سکے۔
ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی کمیشن کی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے جس میں ایکول نمبر آف پارٹیسپینٹس ہوں، فرام دی بار کاؤنسل، جوڈیشری اینڈ دی پارلیمنٹ آر ایگزیکٹو۔ وہ اپنی عددی اکثریت کی برابر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ایک میجارٹی کی بنا پر دوسرے کی رائے کو اوور رول نہ کر سکے۔
اس معاملے پر اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی وکلا کی ہم خیال نظر آتی ہے، جس کے دور حکومت ہی میں موجودہ طریقہ کار آئین میں ترمیم کے ذریعے رائج کیا گیا تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور رہنما تاج حیدر کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم عدلیہ کے دباؤ کے تحت کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ ججز کی تقرری کے معاملے میں پارلیمانی کمیٹی کو عدالتی کمیشن سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ججز ہیں، جو بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی، اس کے سامنے پیش ہوں، ان کا ریکارڈ دیکھا جائے، بعد ڈیسائڈ کیا جائے۔ اتھارٹی پارلیمنٹ کی ہے، چیف جسٹس کی نہیں۔
تاہم اس معاملے پر حکومت کا موقف ہے کہ ججز کی تقرری کے طریقہ کار کی تبدیلی کا مطالبہ آزاد عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کو ایسا مطالبہ کرنے سے قبل اس کے نتائج ذہن میں رکھنے چاہیے۔ آئینی ماہر، ممتاز وکیل اور استاد ابرار حسن ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ججز کی تقرری کے عمل میں سیاسی جماعتوں کا اختیار بڑھا تو خدشہ ہے کہ یہ عمل سیاست زدہ ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے عمل کو مزید بہتر بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن میں آنے والی نامزدگیوں پر مشاورت کے عمل کو مزید وسعت دی جائے۔
بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسل زیادہ بہتر ان وکلا کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اب تو یہ ہے کہ بار کاؤنسل کا جو نامینی ہے جوڈیشل کمیشن میں، وہ بس یوں ہی بیٹھتا ہے، ایک سمجھیے کاسمیٹک وہ ہے، اور اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، اس کی رائے کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بعض وقت وہ اپنی رائے بھی دینے سے اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ججز جو نامینیٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامینیٹ کرتے ہیں، ان کو پہلے بار کاؤنسل وغیرہ سے بھی کنسلٹ کرنی چاہیے۔
آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کام کرنے کے انداز میں بھی بہتری لائی جائے، مشاورت کے عمل کو یقینی بنایا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جج کی تعیناتی میں معاشرے کے مختلف طبقات کی رائے کو کسی حد تک ضرور مد نظر رکھا جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کرونا وائرس کے بحران کے دوران لوگوں نے طویل عرصے تک اپنے گھروں سے ہی دفتروں کا کام کیا، جس کے بعد اس بحث نے جنم لیا کہ کیا دفاتر واقعی ضروری ہیں، اور اگر ضروری ہیں تو کس حد تک اور کن کے لیے۔ پاکستان میں دفاتر کے مستقبل کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اسلام آباد سے گیتی آرا انیس اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں۔
عمر اور ان کی بہن انم ایک آن لائن پبلشنگ کمپنی چلاتے ہیں۔ کووڈ نے زور پکڑا تو انہیں بھی اپنا دفتر بند کرنا پڑا اور سب کام آن لائن منتقل کر دیا۔ اب پاکستان کے اکثر دفاتر کھل رہے ہیں، لیکن عمر پہلے کی طرح دفتر بنانے اور چلانے کے قائل نہیں۔ گھر سے کام کر کے انہوں نے پیسے اور وقت دونوں کی بچت دیکھی ہے۔
ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اپنے بزنس کو کس طریقے سے نیو نارمل کے اوپر لے کے جایا جائے۔ اس میں پھر ہم نے کچھ آن لائن جو ٹیکنالوجی کے ٹولز ہوتے ہیں، جس کے تھرو اب اپنے امپلائیز کے ساتھ مل کر آن لائن کام کر سکتے ہیں، ہم نے وہ ٹولز اپنے بزنس ماڈل میں انٹروڈیوس کرائے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امپلائیز کی پروڈکٹیویٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ریونیوز اور سیلز آلموسٹ ہر مہینے کلوز ٹو ڈبل جا رہے ہیں کہ ہم آن لائن ہی کام کریں گے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے بزنس کی گروتھ زیادہ ہے۔
ٹیک کمپنیز کے برعکس، طب ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کارکردگی کے لیے جسمانی طور پر موجود ہونا لازمی ہے۔ ڈاکٹر مریم، جو کہ ایک ریڈیولوجسٹ ہیں، سمجھتی ہیں کہ بہت سے رکے ہوئے میڈیکل پروسیجر پھر سے شروع کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا اسپتال لوٹنا ضروری ہے، مگر ٹیلی میڈیسن کے کچھ پہلو کووڈ 19 کی وبا کے بعد بھی استعمال میں رہیں گے۔
ہمارے پیشنٹس کو ہم نے فزیکلی ایگزامن کرنا ہوتا ہے، ونس دا کووڈ از اوور ہم ضرور وہ چیزیں جس میں فزیکل ایگزامینیشن ریکوائرڈ ہے اس کو ہم ریزیوم کریں گے، جنرل سرجری کے الیکٹیو پروسیجرس اور الیکٹیو گائنیکولوجیکل پروسیجرس، یا ڈینٹسٹری میں ڈینٹل چیک اپس نہیں ہو رہے تھے جب بہت پیک تھی ڈیزیز کی، اب وہ بھی ریزیوم ہو گیا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم ابھی بھی ٹیلی ریڈیولوجی یا ٹیلی میڈیسن کے تھرو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔
اس تمام معاملے کا براہ راست اثر ایک اور شعبے پر بھی پڑا ہے. ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد ہر ماہ لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے تھے, لیکن ورک فرام ہوم کے بڑھتے رجحان نے انہیں اپنے کاروبار کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی میں مبتلا کر رکھا ہے.
محمد عمران پچھلی دو دہائیوں سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کے مطابق گھر سے کام کرنے کے باعث دفتر کی قیمت اور ان کے کرایوں میں کمی ہو سکتی ہے.
اس کا لانگ رن یہ اثر پڑے گا کہ جو وہ پرٹیکولر پراپرٹیز ہیں وہ اپنی اوریجنل ویلیو سے فال کریں گی. اگر وہ سیل کے لیے ہم لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں, اگر عام روٹین میں ایک آفس ہے اس کا ایک رینٹ چل رہا ہے 40,000, اگر اس کو کوئی ٹیننٹ آ کر ویکنٹ اسپیس کو لینا چاہتا ہے تو وہ جب لے گا تو اگر مارکیٹ اوور آل 40 کیا تو ہو سکتا ہے اس کی 25 کے اوپر وہ جو ہے وہ اگری کرے کہ جی مجھے یہ اسپیس دے دیں.
آن لائن اور ٹیک بزنس کرنے والے افراد فی الحال دفاتر کو لوٹنے کے خواہاں نظر نہیں آتے. ان شعبوں کی شکل کس حد تک تبدیل ہوگی جن میں ملازمین کا دفتر میں موجود ہونا لازمی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. البتہ کاروباری افراد یہ ضرور کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک بار پھر کووڈ کی وبا سے پہلے جیسا ہو جائے گا یہ ممکن نظر نہیں آتا. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اگست میں امریکی حکومت نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے ذرہ رساں اثرات سے تحفظ فراہم کرنے اور نصابی آزادی کے دفاع کے لیے کارروائی کی, اور اس مقصد کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے امریکی سینٹر یا سی آئی یو ایس پر تعزیر لگا دی گئی. جیسا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ اس اقدام سے یہ واضح ہو گیا کہ سی آئی یو ایس بیجنگ کے عالمی پروپیگنڈے اور امریکہ کے کالجوں کے کیمپسوں اور کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں جماعت تک اثر انداز ہونے کی مضمون مہم کا حصہ ہے. ستمبر میں امریکی حکومت نے ایک اور اقدام کا اعلان کیا جس کا مقصد امریکہ کو چینی حکومت کے استحصال سے تحفظ فراہم کرنا تھا. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر چارڈ ولف نے ایک تقریر میں ان خطرات کی نشاندہی کی جو چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے درپیش ہیں. ان میں دانشورانہ املاک کی چوری, صنعتی جاسوسی اور امریکی شہریوں کے بارے میں ان کے ذاتی اعداد و شمار تک دست درازی بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ تعلیمی اداروں کو غلط طور پر استعمال کرنے سے متعلق چین کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بھی کارروائی کرے گا. اس مقصد کے لیے ایسے مخصوص چینی طالب علموں کے ویزوں کو منسوخ کر دیا جائے گا جو امریکہ میں زیر تعلیم ہیں اور جن سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. ہم بعض چینی گریجویٹ طالب علموں اور تحقیق کاروں کے ویزوں کو بھی روک رہے ہیں جو چین کی فوجی حکمت عملی سے منسلک ہیں, تاکہ انہیں حساس تحقیق کے مواد کی چوری سے باز رکھا جائے. محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ویزے سے متعلق کارروائیاں 29 مئی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فرمان کے بعد کی گئی ہیں جن میں ایسے اقدامات کا اختیار دیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ چینی حکومت امریکہ کے مفادات کو زخ پہنچانے کے لیے بعض چینی طلبا کی سرگرمیوں سے کام لیتی ہے. ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ 8 ستمبر 2020 تک محکمہ خارجہ نے عوامی جمہوریہ چین کے 1,000 سے زیادہ ایسے شہریوں کے ویزوں کو منسوخ کر دیا ہے جن پر صدارتی فرمان نمبر 10,043 کا اطلاق ہوتا تھا اور اس طرح وہ ویزے کے اہل نہیں رہے تھے. امریکہ میں 360,000 چینی شہری زیر تعلیم ہیں. محکمہ خارجہ نے کہا کہ 1,000 سے زیادہ منسوخ شدہ ویزے جو اس زمرے میں آنے والے گریجویٹ طالب علموں اور ریسرچ اسکالروں کو جاری کیے گئے تھے وہ ایسے طلباء کا ایک بہت قلیل حصہ ہیں جن سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کیا جاتا ہے. ہم ایسے جائز طالب علموں اور اسکالروں کو بدستور خوش آمدید کہتے ہیں جو چینی کمیونسٹ پارٹی کی فوجی بالادستی کے مقاصد کے لیے کام نہیں کرتے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر ولف نے واضح کیا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی نے اپنی طاقت کے ہر پہلو کو جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور عالمی نظام کو اپنی مطلق العنان سوچ کے مطابق اثر نو ترتیب دینے سے متعلق اپنی کوششوں کو تقویت دینے کی خاطر استعمال کیا ہے. تاہم انہوں نے زور دیا کہ امریکہ اس بات کو بدستور باتا رہے گا کہ جبکہ ہو سکتا ہے کہ چین کی حرکتیں جاری رہیں انہیں بہرحال ناکام بنایا جا سکتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کا آغاز آج یعنی منگل سے ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج منگل کے روز متوقع طور پر ناگورنو کاراباخ علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں غور کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔